وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله عليك وسلم. میرے دوستو اور بزرگو، میں ابھی یہاں جلسے کے لیے نکل رہا تھا تو میرے عزیز سید محسن نے اعلی حضرت کے شعر کا مطلب مجھ سے معلوم کرنا چاہا. سادہ سا شعر ہے لیکن حالات کے مناسب ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، پاٹ وہ کچھ، دھار یہ کچھ، زار ہم. بالکل سادہ شعر، پاٹ وہ کچھ، دھار یہ کچھ، زار ہم. یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. آپ اگر کسی بڑے دریا کے کنارے تھکے ہارے کمزور نہیں پہنچے اور آپ کو اس پار جانا ہے اور دریا کا پاٹ، پاٹ کہتے ہیں اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک کے فاصلے کا نام ہے دریا کا پاٹ، اور دھار کہتے ہیں بہاؤ کو، دھارے کو. دریا کا دھارا جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب ذرا اس منظر کشی کو ملاحظہ فرمائیں کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس زندگی کے دریا کا پاٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو کتنا لمبا چوڑا ہے، اور یہاں کے حالات، یہاں کا دھارا، یہاں کی تہذیب بڑے بڑے لوگوں کو بہا لے کر جاتی ہے. دریا کے پاٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک. وہ فرمایا پاٹ وہ کچھ، دھار پاٹ وہ کچھ، پاٹ اتنا دور اور لمبا چوڑا ہے، وہ جو آتا ہے دور کے لیے آتا ہے. پھر فرماتے ہیں دھار یہ کچھ، اور بہاؤ اتنا زوردار، بڑے بڑے بہے جائیں گدھا کہے کتنا پانی. ایسا بہاؤ ہے، دھارا دریا کا چل رہا ہے. یہاں تہذیب بگڑ چکی ہے، حالات بگڑ چکے ہیں، اچھے اچھے اس بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں زار ہم، تھکے ہارے کمزور نحیف ہم ہیں، ہمیں اس بڑے پاٹ کو اس پار جانا ہے، یعنی قیامت میں پہنچنا ہے. دنیا ایک پاٹ ہے اور آخرت، اسی لیے اول اور آخر، دنیا ایک پاٹ ہے، آخرت دوسرا کنارا ہے. آپ کو جانا ہی ہے، جانا ہی ہے. اے کوئی یہ کہے کہ ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے، ارے کھڑے رہنے والے بھی سڑے رہنے والے ہیں. کھڑے رہے تو سڑتے رہو گے، لیکن پھر بھی وہاں جانا ہے. فرماتے ہیں پاٹ وہ کچھ، دھار یہ کچھ، اور زار ہم، ہم اتنے کمزور اور نحیف ہیں، یا الہی کیسے اتریں پار ہم. پار تو اترنا ہے مولا، ہم کیسے اتریں، ہمارے اندر سکت نہیں ہے. خطرہ اتنا ہے، قدم رکھو تو چٹانیں بہ جاتی ہیں. یہ تنکے جیسا کمزور اور نحیف زار و نزار اس بڑے پاٹ کو مولا کیسے پار کرے گا. اور بھی اشعار ہیں اس میں, یہی ہے کہ یا رسول اللہ بس ایک ہی سہارا آپ کا ہے, اس بڑے بہاؤ سے اس دھار سے کوئی پار نہیں ہو سکتا ہے, بس اس سفینہ نجات میں سوار ہو جاؤ جسے رحمت للعالمین. تو زحمت میں بھی رحمت ملے گی. یہ دریا کا پار کرنا زحمت ہے, پریشانی ہے, لیکن رحمت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ گے. اور کھینے والا ایسا ہے, کھینا کھیون ہار ایسا ہے کہ کبھی وہ ڈوب ہی نہیں سکتا. ارے جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ڈوبی تو میرے مصطفیٰ کا سفینہ اہل بیت کیسے ڈوبے گا؟ فرماتے ہیں کہ اصحابی کنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ, میرا ہر صحابی ستاروں کی طرح چمک دمک کا مالک ہے. وَأَهْلُ بَيْتِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ, اور میرے اہل بیت تو نوح کے سفینے کی طرح ہیں, لیکن وہاں کھیون ہار حضرت نوح تھے اور یہاں پر ہمارے کھیون ہار سید الانبیاء ہیں. ارے جن کے صدقے میں نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی, حج کولوں میں چلی, اعلی حضرت ایسی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا میں استغاثہ کر کے ایسی بارگاہ میں اپنی قوم کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاٹ وہ کچھ, دھار یہ کچھ, زار ہم, یا الہی کیسے اتریں پار ہم. ہماری سمجھ جہاں کام نہیں کرتی ہے وہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں مولا اب اس پار سے کیسے اتریں گے, تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے حبیب ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا, جس نے کشتی میں سوار کر ہونے کا حوصلہ پیدا کر لیا اور سوار نہیں ہو پاتا ہے تو میرے مصطفیٰ سوار کر دیتے ہیں. پہلے حوصلہ تو پیدا کرو. رب اللہ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں من رکب رکب ہے نجا, جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, ومن تخلف عنہا غرق, اور جس نے منہ پھیر لیا کیا ضرورت ہے میں تو ایسے ہی چلا جاؤں گا, تو وہ نوح علیہ السلام کے ناخلف نالائق بیٹے کی طرح ہے. جب حضرت نوح نے پکارا تھا بیٹا ڈوب رہا تھا اپنی نالائقی کی وجہ سے, نبی کی عظمت کا چراغ اس کے دل میں نہیں تھا اور کشتی نوح پہ سوار ہونے کا حوصلہ بھی چھوڑ چکا تھا, اسے ایسا گمراہی کے خیالات میں تباہ کر دیا تھا کہ حضرت نوح جب اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہ کنارے کنارے بہا جا رہا ہے, قرآن فرماتا ہے کہ وقال ارکب فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اپنے ماننے والوں سے کہا یہ سفینہ نوح ہے, اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ, اس کا چلنا ٹھہرنا غفور الرحیم کے نام سے ہوگا. سب سوار ہو گئے, کسی نے انکار نہیں کیا, اور بیٹا سوار نہ ہوا کیونکہ وہ گمراہ اور بدکاروں کی چنگل میں آ گیا تھا. وہ طوفان آیا تو بہا جا رہا تھا. اللہ فرماتا ہے
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وکانا فی معزلین اور وہ کنارے کنارے بہتا جا رہا تھا. نبی کا بیٹا ہلاکت کا شکار ہو رہا ہے پھر بھی نبی کی محبت دیکھو. اس بہنے والے تباہ ہونے والے کو آخری لمحے میں بھی نبی پکار رہے ہیں کہ ارکم مانا, ارے اب بھی توبہ کر, آ میری کشتی میں سوار ہو جا. تو بیٹا کتنا بگڑ چکا تھا. دیکھو اولاد جب بگڑتی ہے تو نبی کی پکار کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, عذاب الہی میں مبتلا ہے. فرما رہے ہیں آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا, تو جواب کیا دیتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے قال عاصم اليوم من امر اللہ, نہیں کہتا ہے
مولانا,
نہیں نہیں ارکم مانا ولا تکم مع الکافرین. قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء. صحیح ہے حافظ, میں اس لیے پوچھنا پڑتا. فرماتا قرآن فرماتا ہے کہ بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, اے نوح مجھے تمہارے اس عذاب سے وہ پہاڑ بچا لے گا. دیکھو جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو نبی کی پناہ نہیں لیتا ہے, پہاڑ کی پناہ لیتا ہے, اور جب سدھرتا ہے تو غوث کی پناہ لیتا ہے, یا رسول اللہ پکارتا ہے. یہ قرآن ڈیوائیڈیشن کر رہا ہے حق والوں کی آواز اور گمراہوں کا انداز کیا ہوتا ہے. نبی نے کہا اللہ کا نام لے کر سوار ہو جا, تو جو ایمان والے تھے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو گئے. اور گھر کا بیٹا بگاڑ جو ہے بڑا بھینکر ہوتا ہے میاں, گھر کا بیٹا نبی کی گود میں کھیلنے والا جب بگڑ گیا تو اس کا عالم یہ ہے کہ والد نہیں پکار رہے ہیں, اللہ کے نبی پکار رہے ہیں, آ ہماری کشتی میں اب بھی جگہ ہے لیکن توبہ کر لے. کہتا ہے قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء, کسی بلند پہاڑ پر پہنچ جاؤں گا اور اس طوفان ہوش ربا سے میں بچ جاؤں گا. پھر حضرت نوح نے اس سے ارشاد فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. ارے بے وقوف سن, آج اللہ کے اس غضب پر غضب سے کوئی نہ بچا سکے گا, آہار ہو یا پہاڑ کوئی بچا نہ سکے گا, وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو, اور رحم اسی پر ہو جس کے دل میں سچا ایمان ہو. پھر بھی نہیں آیا, اللہ تعالی فرماتا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ایک اتلاتی ہوئی موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گئی, آڑ بن گئی. ادھر سفینہ نوح رواں دواں چل رہا ہے اور ادھر ابن نوح ہچکولے کھا رہا ہے. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ, ایک موج باپ بیٹوں کے درمیان بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی. وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, اور جہاں سارے تباہ ہونے والے ڈوبنے والے تھے اسی جماعت میں یہ بھی شامل ہو گیا, ڈوب گیا. دیکھا ہے آپ نے, ڈوبنے کے سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کی تعلیم پر آمننا و صدقنا تہلو. جس طرح گھر کا بیٹا جب اس علم اور اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے تو اچھلاتی ہوئی موت بیٹے نبی کے بیٹے کو تباہ کرتی ہے, تو ایسے ٹھو تمہارے بیٹے کی کیا حالت. اے مولانا, لوگ آپ کی اولاد کا کیا حال ہوگا, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کسی بھی کیٹی گیری کا ہو, کسی بھی اسٹینڈر کا ہو, ہائی ہو یا ہائیسٹ ہو, نو ڈفرینس. صرف ایک ہی بچاؤ کا راستہ ہے کہ نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر کے جدھر وہ تمہیں بلائیں چلے جاؤ. اگر دریا کا پاٹ نوح علیہ السلام جیسے طوفان میں بھی ہوگا تو اعلی حضرت تمہیں درس دیتے ہیں, ارے پاٹ وہ کچھ, دھار یہ کچھ, زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار. پار اترنا ہے تو یہ انداز اختیار کر لو, قرآن کی تعلیم کی طرف آؤ. حضور فرماتے ہیں ترکتو فیکم الثقلین, تم میں میں نے دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. میری امانت تم میں دو بڑی چیزیں ہیں. وہ دو بڑی چیزیں کیا؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ, ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز عترت رسول اللہ ہے, نبی کی آل ہے. نبی کی آل سفینہ نوح ہے اور میرے صحابہ تمتے ستارے ہیں اور یہ قرآن تمہارے لیے گائیڈ بک ہے. اس کی ایک ایک سطر میں تمہارے لیے ہدایت کا پیغام ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس نے ہر گبر کو, ہر ظالم کو ایسا سدھار دیا ہے کہ وقت کا وہ عظیم رہنما ہی نہیں, وقت کا وہ رہنما بن گیا کہ جس کو فرشتے سلام کرتے ہیں. میرے دوست, اسی تعلیم کے لیے یہاں کوششیں ہو رہی ہیں, علماء کوشش کر رہے ہیں اور آج اس جلسے کے بانی مبانی یہ گلابی صافے میں چمکدار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سب جانتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. آج یہ تمہیں, تمہارے بچوں کو اس پاٹ سے چلا کر اللہ و رسول کی مدد کے ذریعے اس پار قیامت کے ساحل پر اتارنا چاہتے ہیں اور نجات کے ساتھ اتارنا چاہتے ہیں, پریشانی سے بچا کر اتارنا چاہتے ہیں. یہ قرآن علم کا خزانہ ہے. یہ قرآن ہر پیچیدگی کو سیدھا کرنے کا انداز سکھانے والا ہے. یہ قرآن اندھیرے میں روشنی ہے. یہ قرآن بے چینیوں کا چین ہے. یہ قرآن قبر کا سکون ہے. یہ قرآن میزان عمل کا وزن ہے. یہ قرآن جنت کا نور ہے. یہ قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے وحی الہی کا ایک ایسا نغمہ ہے کہ جس نے اس نغمے کی طرف دھیان دیا وہ کبھی بے چین نہیں ہو سکتا, وہ کبھی یہ دھارنا اندھیرے میں پھٹک نہیں سکتا. بڑے بڑے لفنگے اس کے سامنے سر نیاز جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ وہ تعلیم ہے. آج دنیا کی تعلیم کی اگر ہم مخالفت کریں تو لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ملا ہے. ارے ہم ملا نہیں, ملا ہیں. ہماری ملائیت میں ملاحیت ہے اور ملاحیت بھی ہے. ہم کشتی کو پار لگانے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں اور حسن و جمال کی نمکینیت بھی عطا کرتے ہیں. آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں, ان کی بارگاہ میں آؤ, سب نعمتیں تمہیں ملیں گی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
تقدیر
رسالہ
رسول اللہ
اشرف الفقہا.
قرآن میں وہ سارے علوم ہے، کتنی ہم باتیں بتائیں. سن لو ایک آیت میں نے پڑھی ہے سید صاحب، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے یعنی بادل سے اوپر سے پانی اتارا، بارش برسایا. کون بارش برساتا؟ اللہ ہی نا. دیکھو کتنا سادہ سیمپل کلام ہے جس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہے کہ بارش امریکہ نہیں برساتا، یو کے نہیں برساتا، رشیا نہیں برساتا، سب مانتے ہیں. ایریل والا بھی ارتھنگ والا بھی مانتا ہے، ایریل والا بھی مانتا ہے، سبھی ہی مانتے ہیں. ٹی شرٹ پہننے والا بھی مانتا ہے، جین پینٹ پہننے والا بھی مانتا ہے، ارے میں تو کہتا ہوں جانور بھی مانتا ہے. اللہ تعالی نے پانی برسایا، واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. تو کیوں برسایا؟ ہوا کس ریزن؟ کچھ تو وجہ ہے. اس کے ہر کام میں حکمتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس حکیم مطلق کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. وہ تو بے ڈھنگا آدمی الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے. رب کا نظام اور سسٹم تو اتنا پرفیکٹ ہے کہ ایک ذرے کو بھی پیدا کیا تو اس نے اپنی قدرت کا نور اس میں پیدا کیا. پانی کا ایک قطرہ ہے تو رب کی قدرتوں کا جلوہ بھی اس میں موجود ہے. واللہ انزل من السماء، رب نے پانی اتارا تو اس کی ایک وجہ یہاں یہ بیان فرمایا کہ احیا به الارض بعد موتها، ہم نے آسمان سے یہ نرم و نازک پانی برسایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین مردہ ہو چکی تھی، اس کا کش بل ختم ہو چکا تھا، اس میں اناج اب پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں. مردہ اسے کہتے ہیں جو اولاد پیدا نہ کر سکے، زندہ اولاد پیدا کرتا ہے. جب زمین مر جاتی ہے تو پھر اناج پیدا نہیں ہوتا ہے، کیلے اور انگور نہیں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ جب اس پہ درخت ہوتے ہیں وہ بھی سوکھ جاتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی. جس طرح مردہ زمین پر پڑا ہے لیکن اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو موجود ہونا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا کسبل اور انرجی کہ اس سے تمہارے لیے بہت کچھ اضافے کا انعام مل جائے. زمین تو موجود تھی لیکن فرماتا ہے لوگوں یہ زمین مردہ ہو چکی تھی، اس میں تازگی نہیں تھی، اناج اگانے کا کی صلاحیت نہیں تھی. تو رب نے پانی کو بھیجا، جاؤ اس مردے کو زندہ کرو. فاحیا به الارض بعد موتها، لفظ موت اور حیات دونوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے. اس زمین کے مر جانے کے بعد اس پانی نے اسے زندہ کر دیا، رب نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اب تو ماننا پڑے گا کہ پانی کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ مردے کو پانی زندہ کر دے. اب بھی نہیں مانو گے؟ اے وہابی کم سے کم پانی کو تو مان لے، ایمان کا پانی تجھے مل جائے گا. اور اگر پانی کی قدرت کو نہیں مانتا تو یہ تیرا پانی اتر جائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے، نہ الا الذی نہ الا الذی تل الذی رہ جائے گا، وہ نہ سوشیا نہ سنی سنی بن کے گھومے گا. ہاں قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لے. فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی کو بھیجنے کا مقصد رب فرماتا ہے بہی میں، بے جو ہے وسیلے کے معنی میں ہے، ذریعے کے معنی میں ہے. اللہ فرماتا اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اللہ نے. کیا اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے زمین کو ہرا بھرا نہیں کر سکتا؟ کون ایسا مورخ اور مردود ہے مسلمان جو کہے گا کہ نہیں اللہ میں یہ قدرت نہیں ہے جب تک کہ پانی نہ برسائے؟ ارے سن لو, اللہ میں وہ قدرت ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا, لیکن وہ سسٹم نہیں رکھا. آج ایک سسٹم بنا دیا, شادی کر تب اولاد ہوگی. آپ کہیں گے اللہ آدم کو تو بغیر شادی کے تو انہیں پیدا کر دیا, نہ ان کی اماں ہے نہ ان کے ابا ہیں. رب فرمائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کو کسی را مٹیریل کی ضرورت نہیں, کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں, کسی شوہر اور کسی عورت کے وجود کی رب کو ضرورت نہیں. معاذ اللہ وہ کچھ نہ ہو تو اس کی شان یہ ہے, فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ فرماتا ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ رب کی شان ہے, بغیر پانی کے مردہ زمین کو وہ زندہ کر سکتا ہے. لیکن وہ بتانا چاہتا ہے ہماری قدرت کا سسٹم الگ ہے. ہم ڈائریکٹ زندہ کر سکتے تھے لیکن آج ڈائریکٹ نہیں, تاکہ تم سسٹم کو سمجھ لو کہ مردے کو زندہ رب کرتا ہے لیکن اس کو سسٹم بنا دیا ہے. ارے جب پانی مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو میرے خوف کے ٹھوکر کے مردہ پانی زندہ کرتا ہے. وہ آج ہی اب تو مان لے رہے بھائی, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مان ان سے. پانی جب زندہ کر سکتا ہے تو میرے غریب نواز کے ہاتھوں کا کھیل اور غلام ہے پانی. میرے غریب نواز نے کہا پانی ادارہ, تو دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اور پانی کی قدرت رب یہ فرما رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. پانی میں زمین کو زندہ, اتنی بڑی زمین مہان یہ, اور وہ انا ساگر کا پاٹ وہ اور دھار یہ. اور میرے غوث نے کہا پاٹ مت دیکھ ہمارا پاٹ دیکھ, دھار مت دیکھ ہماری تلوار دیکھ. پاٹ وہ کچھ, دھار یہ کچھ, اور میرا غریب نواز یہ کچھ. اب پانی سے کہا تو پانی نے سرکشی نہیں کی, یہ پانی غلام اولیاء تھا. اور میرے خواجہ پیالہ بھیج کر کے بتا رہے ہیں پانی کشتی تیرے اندر ہوتی ہے, اور اے پانی غریب نواز کی کشتی تیرے لیے. پیالہ پانی میں کشتی چلتی ہے, اور آج غریب نواز کے حکم سے دریا کشتی میں ہے. رفتم بسو یہ دریا دیدم عجب تماشا, رفتم بسو یہ دریا دیدم عجب تماشا. میں دریا کے پاس گیا تو میں نے عجیب شان تماشا عجیب و غریب دیکھا. رفتم بسو یہ دریا دیدم عجب تماشا, کشتی دیکھے بھول گیا وہ ہے کہ ہمیشہ کشتی دریا میں ہوتی ہے, لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ دریا کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. ارے ہمیشہ تم نے پیالے کو پانی میں
تالاب میں تیرتے ہوئے دیکھا، لیکن میرے خواجہ کہہ رہے ہیں کہ پورا انا ساگر میرے پیالے میں ہے، یہ کشتی ہے، وہ پانی تھا، پانی غلام ہے میرے غریب نواز کا، اور اس پانی کی قدرت رب فرماتا ہے فاحیا به الارض بعد موتها، جب پانی کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہے تو میرے غریب نواز کے پھونکوں میں، ان کی نگاہوں میں، ان کی تعلیم میں دل کے پلاٹ کو زندہ کرنے کی کیسی صلاحیت ہو؟ جب ولیوں کا عالم یہ ہے تو قرآن کی جب بارش ہو رہی ہے اور کائنات پر برس رہی ہے قرآن کی، قرآن کو حدیث اور قرآن میں پانی سے مثال دیا گیا ہے، وہ پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، اور قرآن کی نمی اور قرآن کی فہار دلوں کو زندہ کیا کرتی ہے۔ یہاں پر گلاب پھولتے ہیں اور دل کے پلاٹ پر محبت رسول کے نسترین بھاو چمپا اور کلیاں کھلتی ہیں اور وہ چمنستان نظر آتا ہے، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، جب وہ بارش ہوتی ہے تو حسین کا غلام تمہاری گود میں پھولتا ہے، تمہارے اگیا تمہارے دل کے شہن میں رات کی رانی پھولتی ہے اور رات بھر خوشبو دیتی رہتی ہے، تمہارے دل کی زندگی قرآن کی تعلیم ہے، تمہاری دل کی زندگی غوث و خواجہ کی غلامی ہے، جس طرح ایک پانی جب برستا ہے تو اس کے کشبل کو بڑھا دیتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، اور جب تازگی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو نباتات سے اگنے سے تعلق رکھتی ہیں وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا، مٹی اور پانی۔ مٹی کا ٹیسٹ آپ ذرا چک کر دیکھیے، ایک لقمہ مٹی کے ڈھیلے کو مسل کر کے دودھ میں مسل دیجیے بھائی، اور منہ میں رکھ کر کے چاکلیٹ جیسے چوسیے تو مزہ آ جائے گا۔ مٹی کے ڈھیلے میں کون سا ٹیسٹ ہے، کون سا مزہ آئے گا؟ کسی کھانے میں اگر دو چار مٹی کے ذرے پڑ جائیں تو منہ میں لقمہ لے کے بولتا ہے کیسا ہے، منہ کا اینگل اینڈ بینڈ ہونے لگتا ہے، اس میں مٹی پڑ گئی، ارے جو کھا رہا ہے وہ بھی تو مٹی والا ہے، یہ بریانی مٹی سے، یہ کیلے یہ انگور مٹی سے، یہ سب تو مٹی کے پیالے ہی میں رب نے پیدا کیا ہے، اور مسالہ ڈالا ہے اس میں کیا، پانی کا مسالہ، ایک دیگ ایک، کچھ سمجھ گئے، جس دیگ میں بریانی ہے اس میں بریانی ہی پکی ہے، اور بریانی کا مسالہ ہی ڈالنا پڑے گا جب ہی اس میں سے بریانی نکلے گی، ایسا تو نہیں کہ اس میں چٹپٹی چنا، چٹپٹ کیا بولتے، چٹپٹی بھی نکلے، زردہ بھی نکلے، اسی میں سے اکھنی بھی نکلے، اسی میں سے سارے پکوان نکلے، ہے کوئی ایسا دیکھ، ہے کوئی ایسا مسالہ، ملٹی پرپز مسالہ، اگر تم کو زردہ بنانا ہے تو شکر ڈالنی پڑے گی، نمک ڈال کے دیکھو زردہ بنے گا، حلوہ بنے گا، جی نہیں، ہر ایک کا میٹیریل الگ الگ ہے، ہر ایک کا مسالہ الگ الگ ہے، لیکن رب نے سارے پھل کے لیے، تمام کھیتیوں کے لیے ایک ہی مسالہ تیار کیا ہے، پانی، الگ الگ برتن نہیں ہے، ایک ہی برتن، ایک ہی دیگ ہے زمین، اسی میں سے چنا نکل رہا ہے، اسی مسالے سے گیہوں پیدا ہو رہا ہے، اسی مسالے سے دھان پیدا ہو رہا ہے، اسی سے انگور پیدا ہو رہا ہے، اسی سے کیلا، اسی سے انار، اسی سے رلانے والی پیاز، اسی سے بدبو دینے والا لہسن، وہیں سے گلاب، وہیں سے دھتورا، سب تو پیدا ہو رہے ہیں، कड़वा फल हो या मीठा फल हो, मौला ये कैसा बर्तन है और कैसा मसाला है कि खुशबू भी पैदा करता है, धतूरे की बदबू भी पैदा करता है। अलग अलग मसाला नहीं है, रब फरमाता है वल्लजी अनज़ला मिनस समाई मा, मैंने बादलों की फैक्ट्री से एक ही मसाला उतारा है।
अब ये मसाला इस देग में बढ़ता है तो एक जगह अल्लाह फरमाता है युम दे तो लकुम दे जरा
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
یوں بے تو لکم اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم اگاتا ہے بہی اس پانی سے کیا کیا اگاتا ہے ذرا تمہاری دنیا کی جتنی کھیتیاں ہیں سب اسی پانی کے وسیلے سے اگاتا ہے والزیتون اور زیتون جیسا مفید پھل اسی پانی سے اگتا ہے زیتون سمجھے یہ زیتون بھی جو ہمارے گھروں میں جھگڑا کرتی ہے وہ نہیں وہ تو سارا کباڑا کر دیتی ہے یہ زیتون جسے رب نے بنایا جس صاحب رب فرماتا ہے کہ کھیتیاں بھی اسی پانی اور زمین کا صدقہ ہے اور والزیتون وہ بھی کھیتیوں میں آیا لیکن اپنی نعمتوں میں سے زیتون کا بھی ذکر کیا ہمارے ملک میں زیتون ہوتا نہیں باہر سے ضرور آتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی امن والے قسم ہے امن والے شہر کی بے شک انسان کو میں نے بڑی اچھی صورت میں بنایا ہے میرے دوست یہ زیتون جس کا بار بار قرآن ذکر کر رہا ہے رب فرماتا اسی زمین سے والزیتون کھیتیاں جو ہم نے اگائی ہیں اسی سے زیتون اگایا زیتون اگر روزانہ کھایا جائے تو پیٹ کی کوئی بیماری نہ ہو گارنٹی ہے رب نے ایسی دوا جو گامن ہے سستی ہے ملٹی پرپز ہے میڈیشین ایک دوا ایک اور بیماری اور ڈسیز الگ الگ ہے لیکن زیتون کھانے والے کے پیٹ میں نہ کبھی کیڑا آئے گا نہ اس کے پیٹ میں کبھی وہ کیا کہتے ہیں گیس پیدا ہوگی نہ ایسیڈیٹی ہوگی نہ درد ہوگا اور اس کے پیٹ میں کبھی کوئی گڑبڑی نہیں موشن صاف ہوگا اور ہاضمہ درست ہوگا جس کا ہاضمہ درست ہے ہر غذا اس کے لیے مفید ہے اور جہاں یہ پیٹ بگڑا تو سیٹھ بھی بگڑ گیا خوب کھاتے ہیں شیخ تم کھانے کے لیے نہیں ہو اللہ نے دولت دی ہے علم دین پھیلانے کے لیے بچوں کی شادیوں کے لیے نہیں لاکھوں کروڑوں بلکہ زیتون کی طرح لوگوں کو انعام بانٹنے کے لیے یہ زیتون پھل اس کی گٹھلی سے اور اس کے پھل سے تیل نکلتا ہے جس کو اولیو آئل کہتے ہیں ہر میڈیکل اسٹور میں ملتا ہے میں بھی بیچتا ہوں اگر بچے کی ہڈی کمزور ہو خالی تیل کی مالش کرو دیکھو دو مہینے میں ماشاءاللہ اس کے پیر کی ہڈی اسٹرانگ بن جائے گی جس کے مسلس ڈھیلے ہیں گج گج ہیں سافٹ ہیں اسپنج جیسے لگ رہے ہیں زیتون کی مالش کرو انشاءاللہ اس کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے ارے اتنا اسٹرانگ بن جائے گا کہ اس کے مسلس ٹائٹ ہو جائیں گے
اس کے پٹ مضبوط ہو جائیں گے. زیتون کا تیل اگر روٹی سے کھاؤ تو تمہیں کبھی دمے کی بیماری نہ ہو اور تمہارے گلے میں خراش نہ آئے. زیتون کا تیل کھانے والوں کی آنکھوں کی روشنی کبھی خراب نہیں ہوگی. اگر وہ ہمیشہ کھاتا رہا تو کبھی اس کے بال سفید نہیں ہوں. اندر جا کر کے ابھی تو میں بتاؤں, مفردات کی کتاب پڑھنے لگوں تو بولیں حکیم صاحب اب بند کرو. اتنے اس کے فوائد ہیں آپ دیکھو گے. تو زیتون کا تیل اور زیتون کا پھل یہ چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے. اگر ہمیشہ استعمال کیا جائے تو چہرے کا رنگ نورانی ہو جاتا ہے, کالا بھی ہوتا ہے لیکن واقعی چمکدار بن جاتا ہے. کالا بن جاتا ہے آلہ, یہ ہے زیتون کا کمال. سمجھے یہ کس مسالے سے بنا ہے؟ وہی پانی. اور کس کٹورے میں بنا ہے؟ یہ زمین. اللہ فرماتا والزیتون, ابھی میں نے مختصر کر دیا, والنخیل, اور پھلوں میں سے ایک زوردار پھل کا اور ذکر کر رہا ہے. نخیل کہتے ہیں کھجور کو. اللہ تعالی فرماتا اسی زمین سے اور اسی پانی سے میں نے کھجور پیدا کیا. کھجور کا ایک مختصر تعارف یہ ہے, کتنا بھی بھوکا آدمی ہو کوئی بھی چیز کھائے گا تو بھوک کی وجہ سے اس میں ایسیڈیٹی, جس کو ہم اپنی زبان میں سمیت کہتے ہیں, معدے میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں. روٹی کھاؤ, بریانی کھاؤ, گلاب جامن کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ, وہ سمیت کو مارتا اور ختم نہیں کرتا ہے. لیکن اگر بھوکے پیٹ میں فوراً آپ نے کھجور کھا لیا تو ساری اس کی خرابیاں, بھوک کی سمیت اور ایسیڈیٹی سب کو وہ ارتھ کر لیں گے. جیسے کرنٹ کو زمین ارتھ کرتی ہے, ایسے پیٹ کی گرمی سے جو ایسیڈیٹی اور سمیت پیدا ہوتی ہے وہ سب کو سب ختم کرتی ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا روزہ افطار کرو کھجور سے. اس کی ایک مصلحت بتا رہا ہوں. اس لیے روزہ افطار, یہ نہیں کہ روزہ وہ عرب میں کھجور پیدا ہوتی تھی اس لیے حضور کھاتے ہیں, نہیں. رسول کا پیغام رحمت ہے سارے عالم کے لیے ہے, کہیں بھی بھوکے رہو اور کھجور ڈھونڈ کر کھا لو, کبھی تم کو کوئی کھانا نقصان نہیں دے گا. پھر کچوری کھاؤ, کچے چنے کھا لو, اور وہ بٹانے بھنے ہوئے کھا لو. روزے دار کتنا کھاتا ہے؟ ارے اتنا کھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اتنی چیزیں وہ اگر کھا لے تو کھٹی دکھا رہا ہے, لیکن یہ کھجور کا کمال ہے سب ہضم کر دیا تھا. اس کا ایک فائدہ بتا رہا ہوں اور اس کے ہزاروں فائدے ہیں. رب نے جب اس کو چوائس کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے, تو ایک ہے زیتون اور دوسری ہے کھجور, اور تیسرا پھل وہ ہے جو آپ کے ناسک میں بہت ہوتا ہے. کیا ہے؟ انگور. قرآن فرماتا ہے والزیتون والنخیل والاعناب, اور ہم نے اسی زمین اور پانی سے میٹھے انگور بنائے. تم تو اس کو ایسڈ میں کیمیکل میں ڈوبا ڈوبا کر کے پھلاتے ہو, اور رب نے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا, اسی سے کشمش بنایا. لیکن تم آج کیمیکل میں کشمش بناتے ہو, پہلے دودھ میں بنتی تھی کشمش, پہلے دودھ میں بنتی تھی, اور آج انسان اتنا اتاولا ہو گیا کہ اتنی دیر کیوں کرے, ڈبایا اس نے کیمیکل میں اور کشمش تیار ہو گئی. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انگور میں نے اتنا مفید پھل بنایا, انگور میں بھی کھانے والے کی توانائی ہے. لیکن اوریجنل انگور اگر مل جائے, اگر 10-12 کھا لو نا روزانہ, تو خدا کی قسم تمہارے خون کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ کبھی وائٹ نہیں ہو سکتے، ہیموگلوبین کبھی کم نہیں ہو سکتے، تمہارے وٹامن جو بی کمپلیکس میں ہوتے ہیں، وٹامن 3، وٹامن ڈی، وٹامن 6، وٹامن B12 سب ملا کر بی کمپلیکس کرتے ہیں، وہ بی کمپلیکس کی ضرورت نہیں، انگور کے چھوٹے دانے میں رب نے پورا میڈیکل رکھ دیا ہے۔ یہ رب کی شان، فرماتا میری قدرتوں کو پھل سے سمجھ لو۔ قرآن فرماتا بہل ذرا والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اور اسی پھل اور اسی پانی اور زمین سے میں نے من کل الثمرات دنیا کا ہر پھل پیدا کیا ہے، دین کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، اور فرماتا ہے سارے پھل جہاں جہاں ہے اسی ایک گنج میں اسی بیگچے میں میں نے ایک ہی مسالہ ڈالا، ایک ہی برتن بنایا، اور اس کا ڈھنگ الگ ہے، رنگ الگ ہے، ٹیسٹ الگ ہے، سب کے ماڈل الگ ہیں، سب کا موسم الگ ہے، عجیب میرے رب کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک زمین میں جب اتنا کمال، ایک پانی میں اتنا کمال، تو قرآن میں کتنا کمال ہوگا بھائی۔ ایک قرآن پڑھ لو، خدا کی قسم اس میں پوری یونیورسٹی ہے۔ ایک قرآن پڑھ لو، ہر کالج کا اس میں مجموعہ ہے۔ نہ آپ کو بایولوجی کی ضرورت، نہ کامرس کی ضرورت، نہ سائنس کی ضرورت، نہ میڈیکل کی ضرورت۔ آپ کہیں گے پھر کیسے ہم سمجھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ارے اس میں ایٹم بنانے کا بھی ڈھنگ ہے، چٹنی بناؤ تو بھی تم کو سمجھ میں آئے گی، کیری لے لو وہ بھی رب نے اسی برتن میں پیدا کیا ہے۔ رب العالمین کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ساری دنیا کا علم قرآن میں، اور قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا علم اس کے نقطے میں ہے، وانا نقطہ تو تحت البا۔ اور اے لوگو، علی کی شان یہ ہے کہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کا نام علی ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں اس نقطے کی تفسیر کروں تو با کا جلوہ، با کی تفسیر کروں تو بسم اللہ کا نظارہ، بسم اللہ کی تفسیر کروں تو سورہ فاتحہ کا دفتر، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو پورا قرآن، اور قرآن کی تفسیر کروں تو کائنات نظر آنے لگے۔ یہ علم ہے کیا میرے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی اڑا دیا؟ یہ کسی اڑانے والے کی بات نہیں ہے، اس ذات گرامی کی بات ہے جس کے تلووں کا ایک ذرہ مل جائے تو امام احمد رضا بن جاتا ہے، اس کے تلووں کا ایک ذرہ مل جائے تو غوث و خواجہ بن جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے میرے دوستو، وہ مدینۃ العلم کے دروازے ہیں۔ اس دروازے میں جانے والے کا تو مقام بہت ہے، اس دروازے کے پاس کھڑا بھی ہو جائے تو وقت کا امام بخاری بن جاتا ہے۔ یہ شان ہے، کتاب اللہ میں ہر چیز ہے، مانو مانو۔ اب اس کو سمجھنا ہے تو سمجھنے والوں کے پاس جاؤ، بغیر جائے ہوئے آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ یہاں تھیوریکل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، تھیوری پڑھو اور پھر کسی اللہ والے کے ہاں پریکٹیکل کرو، تو زمین پر بیٹھو گے عرش کے جلوے نظر آئیں گے۔ ہم بلا وجہ پھانکے نہیں مارتے، پھول میں رسی نہیں بڑھتے، یہ تجربے کی بات ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس دریائے علم و فن سے ہم نہ قطرہ لینے کے لیے تیار ہیں، پیالہ بھرنا تو ہمارے بس کی بات ہی نظر نہیں آتی ہے۔ بس سب جا رہے ہیں کالج میں، کرسچین کی اسکول میں، کرسچین کیا کر رہا ہے؟ قطب ناسک کے مزار پر نہیں لاتا ہے کرسچین، تمہارے بچوں کو گرجے میں لے کے جاتا ہے۔
عیسیٰ مسیح کا تعارف کراتا ہے، میری کے جلوے تم کو دکھاتا ہے بچوں کو، اور بچے جا کر کے وہاں کیا بنیں گے؟ وہ دیندار نہیں بنیں گے، بچیاں جا کر کیا بنیں گی؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آج ہماری مسلم معاشرے میں پلنے والی بچیوں کو دیکھو، کہنے کو کہہ دیتا ہوں کہ غیروں کے ساتھ کتنے رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، بھاگ رہی ہیں، اور ہر دن پیپر میں آپ پڑھ لیجئے ایک ایک گاؤں سے کتنی کتنی بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ کس کی یہ لاپرواہی، کس کی بے پرواہی ہے، یہ کس کی غلطی ہے؟ آصف مولانا کی غلطی نہیں ہے، مجیب اشرف کی غلطی نہیں ہے، ہم تو خون جگر سڑک رہے ہیں۔ آؤ ہم تمہارے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ غلطی اس ماں باپ کی ہے جن کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سفینے نوح میں نہیں بیٹھیں گے، ڈوبنے والے لہروں میں ہم جائیں گے، وہی ہمارا کمال ہے۔ نوح کے بیٹے نے کہا پہاڑ پر چلنا میرا کمال ہے، نوح نے فرمایا پہاڑ تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، یہ کشتی ہی تمہیں بچائے گی۔ اے مسلمان، آج فطرت مصطفیٰ کی کشتی میں بیٹھ جا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کے لحمات کو خرچ کرو۔ نہیں کرو گے، حالات بدل رہے ہیں، مخالفوں کے ایجنڈے جاری ہو چکے ہیں، ہماری بچیوں پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، بڑی بڑی رقمیں انہیں چور دروازے سے دے کر ان بچیوں کے خرافاتی ذوق کو پورا کرنے اور حبس کو تسکین دینے کے لیے خزانے کھول دیے گئے ہیں۔ خبر رکھو کہ چور کس طرح سے آ رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیسے نقب لگا رہا ہے۔ یہ بوڑھا روز نہیں بولے گا، قبر میں جا رہا ہے، خون جگر پلا کے جا رہا ہے۔ اے مسلمان، اپنی بچیوں کو سنبھال، بچی تیری ہے لیکن فاطمہ کی کنیز، بچہ تیرا ہے لیکن امام حسین کا غلام ہے، جس کا غلام ہے اس کے حوالے کرو نا، جس کی کنیز ہے اس کی تعلیم کی طرف اس کو متوجہ کرو۔ یہ غلطی ہمارے معاشرے کی ہے، کب سب لوگے، ارے زمانہ تمہیں بہاتا لے جا رہا ہے، تنکے کی طرح تم بہہ رہے ہو، یہ اسلامی تہذیب کو اولڈ ماڈل کہہ رہے ہو، یہی اسلامی تہذیب ایک بھاری بھرکم پتھر اور چٹان، اور تم تنکے کی طرح ہو گئے ہو، اس پاٹ کو کیسے تم کرو گے؟ کسی بھاری بھرکم پتھر کے نیچے جب ہلکا سوکھا پتا آ جاتا ہے تو کتنے بھی دھارے چلتے ہیں وہ پتے بہتے نہیں ہیں، صرف اس پتھر کا وزن ہوتا ہے، وہ سوکھے پتے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اولیاء کرام کی سیرت ایک بڑی چٹان ہے، اس کے نیچے آ جاؤ، سوکھے پتوں کو بھی تم طوفان کچھ اس کا بگاڑ نہ سکے گا۔ کاش کہ میری اس آواز کو پروردگار عالم تمہارے دل کے نہان خانے میں راسخ فرما دے، اسے جما دے، اور تم اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہو، اپنا کالج بناؤ، اپنی یونیورسٹی قائم کرو، اپنے اسکول بناؤ، کیوں نہیں کرتے؟ لاکھوں پیسہ حرام میں نکالتا ہے آج یہ مسلمان، اور اپنی بچیوں کی آبرو، اس کا دین، اس کا مذہب بچانے کے لیے کیوں نہیں کمر باندھتے؟ اٹھو اٹھو، زمانہ تجھے پکار رہا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔
کیسے کیسے چور جو انٹرنل بھی چور ہیں اور ایکسٹرنل بھی چور ہیں، فورن میں بھی چور ہیں اور ہوم میں بھی چور ہیں، ان چوروں سے کیسے بچو گے؟ ایک ہی روشنی ہے، جناب مصطفیٰ کی محبت کا چراغ، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ رب العالمین ان مدرسوں کو، ان چھوٹی چھوٹی چھوپڑیوں کو سلامت رکھے۔ تم اسے چاہو نہ چاہو، لیکن مصطفیٰ اس سے پیار کرتے ہیں، رب کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ بچوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ وہ انہیں ڈاکٹر نہیں بنا رہے ہیں، ارے ڈاکٹر جب مرے گا تو سورہ فاتحہ یہ سنا۔ کسی ڈاکٹر کو، سرجن کو، کسی فیزیشین کو، کسی ایم ڈی کو نہیں بلایا جائے گا، چلیے سورہ یاسین پڑھ لیجیے۔ ہاں ایناسین لینا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تیرا مائسین لینا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیڈر مائسین لینا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تیٹرا سائیکل لینا ہو تو اس کے پاس جاؤ، ایسوسیکلین لینا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن سورہ یاسین جب سب سین ختم ہوتی ہے ایک ہی سین نظر آتی ہے، اس کا نام ہے سورہ یاسین۔ وہی آخر میں پڑھ پڑھ کے سنائے گا تو اس پار ہو جائے گا، چاہے اس پار ہو جائے گا۔ یہ آخری مرحلہ ہے، یہی بچے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جنازہ نہیں ابا کا پڑھتے، وہ تو ٹوپی بھی بیچارہ نہیں پہنتا، ڈاکٹر برا مت ماننا، کٹا جلا آدمی ہوں۔ انجینئر صاحب بلکہ وہ ابا کی میت میں آئیں گے، ننگے سر آئیں گے اور رومال بھی نہیں رکھتے۔ کبھی لوگوں سے میں نے دیکھا، مانگ کے ذرا جنازے کی نماز پڑھنی ہے تو رومال لے کر کے گئے، رومال بھی بیچارے نہیں رکھتے، ابا اتنا بڑا کفن لے کے جا رہے ہیں اور بیٹا ایک مولانا اتنا بڑا رومال بھی نہیں رکھتا۔ پھر اسی بچے سے کہا جائے گا، بچے ذرا ابا کی نماز پڑھا دو، اجازت دے گا؟ کوئی ڈاکٹر نماز پڑھتا ہے؟ اگر پڑھائے تو کوئی پڑھے گا بھی نہیں۔ یہ حال ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر، اس سے بولو جنازے کی دعا سنا دے۔ بولے مولانا مجھے آج تک معلوم ہی نہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے، اور اگر جنازہ کی دعا یاد بھی ہو تو کتنی تکبیر ہے وہ بھی اس کے بیچارے کو نہیں معلوم۔ ایک صاحب تھے جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے، امام کا اللہ اکبر، پھر بولے اللہ اکبر، تم نے کہا عید کی نماز پڑھ رہے ہو، باپ مر گیا یہ نماز عید کی پڑھ رہا ہے، حنفی تھا۔ میں نے کہا یہ بھی شعور نہیں ہے، عید کی نماز میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جب جب امام کہے۔ وہ آخر میں اس کو ادھر ادھر کنخیوں سے دیکھا، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھتا تو تیسری چوتھی میں اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب کیا ہم بتائے، دنیا کی تعلیم جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، پڑھا سکے، یہ حال ہے۔ آؤ آؤ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ان بچوں کے ماں باپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ بچے زمین کے اوپر اللہ کا نام لیں گے، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، لیکن ماں باپ جب قبر میں جائیں گے اور یہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تراویح میں جیسے ہی پڑھا تو ان کے ماں باپ کی قبروں میں لائٹ چمکے گا، بلب لگایا جائے گا، یہ بلب نہیں کہ فیوز ہو جائے، وہ ایسا بلب لگایا جائے گا جس کا کنیکشن جنت کے پاور ہاؤس سے رہے گا، وہ کبھی بلب فیوز نہیں ہو سکتا اور اس کا کرنٹ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ایسا فوکس لگایا جائے گا جنت کی ہوا، اے سی کی ضرورت نہیں، یہ اے سی تمہارا دیسی بھی نہیں ہے، جب دیکھو جب ختم، منہ پھاڑتا ہے بند، منہ پھاڑتا ہے بند، ارے وہ اے سی ایسا ہوگا کہ جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ بولو جنت کی کا اے سی میں سونے کی کس کو خواہش ہے؟ ہے کسی؟ ارے ماشاء اللہ اے سی والے بہت ہیں، گرمی بھی پڑ رہی ہے تو اے سی لگاؤ اپنے گھر میں، جب جنت کی اے سی میں سونا ہے تو اپنی جنت کی اے سی کے لیے کانٹیکٹ دے دو. دو اے سی چاہیے کہ تین اے سی چاہیے کہ چار اے سی چاہیے کہ پانچ اے سی چاہیے, آپ آج ہی آرڈر لکھوا دو تو جتنی اے سی چاہیے اتنے بچے دے دو.
اللہ
اے سی لگ جائے گی. ہم تو کیا اے سی چاہیے, اے سی کا دیکھ میں نہیں ملے گا. آؤ اے سی لگوانا ہے تو اس کے لیے ڈپازٹ پہلے کر, اور اس کے لیے فارمولی سی جتنے پروسیجر ہے اس کو پہلے پورا کرو. یہ پورا ہو جائے گا رب العالمین تمہارے نام اے سی کنفرم کر دے گا. لائسنس لینے کی ضرورت ہے تو چلے جاؤ امام احمد رضا کے کاؤنٹر پر, وہاں سے ڈھنگ بتا دیا جائے گا. اور پاس کروانا ہے تو چلے جاؤ غریب نواز کے ہاں, اور غریب نواز کے ہاں پاس ہو جائے گا وہ بھیج دیں گے غوث پاک کے ہاں. ہاں ساری فارمولیٹی ٹھیک ہے اور اپنا ٹھپا لگا دیں گے, پھر بھیج دیں گے مصطفیٰ کے پاس اور رب کی طرف رسول سپلائی کر دیں گے. کنفرمیشن مل جائے گا. ان بچوں کے ماں باپ نے ڈپازٹ جمع کر دیا, اب انشاءاللہ ہے بچوں خوب محنت سے پڑھو. خالی تقریر کرنے سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بس بڑے حافظ اور مولانا ہو گئے, جی نہیں. جتنا علم آئے اتنی توازو اور انکساری تم میں پیدا ہونا. جس درخت میں جتنا پھل ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا ہے, اور جس میں پھل نہیں ہے وہ تو اکڑتا ہے. جس شاخ میں پھل ہوگا وہی شاخ تو جھکے گی, جس دل میں علم ہوگا وہی سب کے سامنے جھکے گا. یہ نہیں کہا میں علامہ ہوں, میں مولانا ہوں, میں مفتی ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں ڈبل پیسہ ہوں, میں بھینسا ہوں, سارے لقب خود ہی لے لیتا ہے. ارے بن جا ایسا کہ دنیا کہے کہ یہ ایسا ہے, ایسا کہے ویسا نہ کہے, یا ایسا ویسا نہ بن جائے وہ ایسا پیسہ بن جائے جو محبت کے مارکیٹ میں یہ سکہ چلنے لگے. ایسے ٹکسال سے تم اپنے آپ کو ڈھال. کبھی غرور مت کرنا, فخر مت کرنا, بس کہنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کے حصول کے لیے ہمارا انتخاب کیا. رب العالمین سب کو یہی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں زیادہ بولوں.